أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نورا قلوب العارفين بنور معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصهره وبسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أوصيائه لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. صدق الله العلي العظيم. صلوات. چودہ سو 1435 محرم الحرام کی آج شب اول ہے، اور یہ مہینہ غم کا مہینہ، یہی نہیں اگلا مہینہ بھی غم کا مہینہ، اور یہ یاد ہے جناب سید الشہداء کی. اس یاد کی بنیاد رکھی ہے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے. اور اس عشرے کا عنوان بھی زندگانی اہل بیت ہے. ہم نے کل تمہیدی مجلس کے اندر جناب زینب کبریٰ سے متعلق کچھ مطالب کو آپ کے سامنے پیش کیا، ان کے خطبے سے متعلق. آج میں جناب سید سجاد سے متعلق مطالب کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اس آیت میں سورہ قصص سورہ نمبر 28 ہے، آیت نمبر 5 میں خداوند متعال فرما رہا ہے کہ وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ، بے شک کہ ہمارا ارادہ یہ ہے، وَنُرِيدُ أَن نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، کہ وہ جن کو زمین پہ کمزور بنا دیا گیا، یعنی لوگوں نے ان پہ ظلم کیا ہے. اور ایسی بہت سی شخصیات ہیں، بعض اوقات ایک پوری بحث کی جاتی ہے کہ آیات جو اہل تشریح استعمال کرتے ہیں قرآن سے اپنے آئمہ کے فضائل میں، ان کے حق میں شاہد کے طور پہ ہم لے کے آتے ہیں، وہ گزشتہ انبیاء سے متعلق ہیں، جناب موسیٰ سے متعلق ہیں، یہ آیت جناب موسیٰ سے متعلق ہے، اور بہت سی آیات ہیں جناب ابراہیم سے متعلق ہیں اور گزشتہ انبیاء سے متعلق ہیں، تو ہم ان آیات کو اپنے آئمہ علیہ السلام کے لیے شاہد کے طور پہ کیوں لے کے آتے ہیں؟ وہ آیت جو جناب موسیٰ سے متعلق، جناب ابراہیم سے متعلق ہے، توجہ ہے لوگوں کی میرے ساتھ؟ تو ان آیات کو، جس طرح سے یہ آیت میں نے عنوان قرار دی ہے اپنے اس عشرے سے متعلق جو جناب حضرات آئمہ اہل بیت علیہ السلام سے متعلق ہے، تو ہم ان آیات کا استعمال کیوں کرتے ہیں آئمہ علیہ السلام کے لیے، جبکہ وہ آیات گزشتہ انبیاء سے متعلق ہیں؟ دیکھیں حضرات، قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ایک ظلم سے متعلق بات کرتا ہے، کسی نبی سے متعلق بات کرتا ہے، کسی ظالم سے متعلق بات کرتا ہے، جو بھی ایک اللہ قرآن کے اندر کہانی سناتا ہے، اس کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو فرعون نے بنی اسرائیل پہ ظلم کیا تھا، جو بھی ظلم کرے گا اس کا نتیجہ ویسا ہوگا جیسے فرعون کا تھا. اللہ نے قصہ فرعون کو سنایا ہے، لیکن یہ جو فرعون کے قصے کے بعد سٹیٹمنٹ دی ہے، اللہ نے آیت پیش کی ہے، یہ فرعون سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر دور کے ہر ظالم ہر فرعون سے متعلق ہے. اگر یہ بات واضح ہو رہی ہو تو یہ صرف فرعون کے زمانے سے متعلق نہیں ہے بلکہ ہر دور کے ظالم سے متعلق ہے. اسی طرح سے اللہ پھر اچھوں سے متعلق، انبیاء سے متعلق، اولیاء سے متعلق، اوصیاء سے متعلق آیات پیش کرتا ہے، واقعات پیش کرتا ہے، اس کے فوراً بعد کہتا ہے کہ جیسا ان انبیاء کا مقام تھا، جو بھی ایسا رتبہ رکھتا ہوگا یا ان سے بہتر رتبہ رکھتا ہوگا یا ان جیسا رتبہ رکھتا ہوگا اس کو ویسی ہی جزا ملے گی جیسے ان انبیاء کو دی گئی ہے. اب ہم ان آیات کو شاہد کے طور پہ اس لیے لے کے آتے ہیں کہ وہ جو تمام ظلم گزشتہ انبیاء پہ ہوئے ان سے زیادہ ظلم جناب ختم مرتبت اور ان کی آل پہ ہوئے ہیں. اور یہ صرف ہمارا نظریہ نہیں ہے بلکہ یہ تمام عالم اسلام کا ہے. جو بھی تعصب کے بغیر مسلمان دیکھے گا، ہمارے اہل سنت برادران بھی جب انہوں نے آئمہ سے متعلق لکھا ہے تو وہ خود سے کہتے ہیں کہ کائنات میں اہل بیت سے زیادہ مظلوم کوئی نہیں گزرا. اب اس آیت کے اندر وَنُورِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، بے شک جن کو کمزور بنایا گیا جیسے بنی اسرائیل کو، اللہ کہتا ہے پھر ہم نے موسیٰ کو انہی بنی اسرائیل کے درمیان میں ایک پیشوا بنا کے بھیجا، وارث بنا کے بھیجا. اور ایسا ہی نہیں ہے کہ جناب موسیٰ نبی بنا دیے گئے تھے. اللہ کہتا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر جو بھی ظالموں کے خلاف قیام کرے گا، مظلوموں کا ساتھ دے گا، عصمت کا پیکر ہوگا، ہم انہی کو امام بنائیں گے. جیسے جناب موسیٰ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے سورہ نمبر 5 آیت نمبر 12، 5 اور 12 کو مت بھولیے گا، سورہ نمبر 5 سورہ مائدہ آیت نمبر 12، وَبَعَثْنَا فِيهِمْ 12 نَقِيبًا، بے شک کہ ہم نے بنی اسرائیل میں 12 نقیب بھیجے تھے. جناب ختم مرتبت سے سوال کیا گیا، یا رسول خدا کمل اوصیا، آپ کے وسیع اوصیا کی تعداد کیا ہے، کتنے وسیع ہوں گے؟ کہا وہی جو نقبائے بنی اسرائیل کی تھی. جس طرح سے اللہ نے ہر نبی کے لیے 12 بھیجے ہیں، اس طرح سے میری امت کے اندر بھی اللہ 12 امیر بھیجے گا. تو اس لیے ہم 12 کے اتنا شری ہیں کیونکہ رسول خدا نے حکم دے دیا. اب یہ آیت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہ ہم ائمہ بنائیں گے، ان کو امام بنائیں گے، وہ امام ہوں گے اور وہی پوری زمین کے وارث ہوں گے. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ تفصیل سے پیش کروں گا، آج یہیں پہ روک کے انہی 12 میں سے چوتھے امام دوسرے علی اور 5 کے بعد چھٹے محمد، کیونکہ حدیث ہے جناب خود معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ اولنا محمد، اوسطنا محمد، آخرنا محمد، کلنا محمد. ہمارا پہلا محمد ہے، ہمارا درمیانہ محمد ہے، ہمارا آخری محمد ہے، ہم سب کے سب محمد ہیں. سوال کیا گیا کس چیز میں؟ کہا علم میں، عصمت میں، حکمت و دانائی میں، کردار میں، افعال میں، اعمال میں، ہم میں کسی ایک کے اندر کبھی کوئی تضاد نہیں ہوگا، کنٹرڈکشن نہیں ہوگی. اگر یہ دیکھو کہ امام حسین نے قیام کیا ہے، دوسروں نے قیام نہیں کیا، تو یہ امام حسین اور دوسروں کی زندگی میں تضاد نہیں ہے بلکہ ادوار میں تضاد ہے، زمانے میں تضاد ہے. ان کے زمانے کا تقاضا جو تھا ان کے حساب سے انہوں نے وہ کام کیا. امام سجاد کی زندگی سے متعلق مطالب پیش کرنا چاہتا ہوں آج کی اس شب کے اندر. ایک بابا سے بلند صلوات پڑھیں گے، محمد و آل محمد. امام سجاد کی زندگی کے، میں نے کل کی تمہیدی گفتگو میں آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ 14 معصومین کی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. پہلا دور پنجتن کا دور ہے جو ولایت و امامت کے دفاع کا دور ہے، اس کی میں نے آپ کے سامنے مثالیں پیش کی تھیں، وہ دور پنجتن کا دور جو امامت اور ولایت کے دفاع کا دور. اس کے بعد چوتھے امام سے لے کے 7ویں اور 8ویں امام تک کہا جا سکتا ہے کہ یہ جو دور ہے یہ تربیت کا دور ہے. آئمہ علیہ السلام اپنے شیعوں کی تربیت کر رہے تھے. یہ جو آج عزاداری کی انسٹیٹیوشن ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اس عزاداری کی انسٹیٹیوشن کی بنیاد امام زین العابدین نے رکھی تھی. عزاداری کی، اس عزا کی، اس پورے کانسیپٹ کی، اس پورے نظریے کی بنیاد چوتھے امام نے رکھی ہے. آئیں ذرا، چند چیزیں بے انتہا اہم ہیں چوتھے امام کی زندگی سے، اگر ان کے سیرت تاریخ میں اور سیرت میں ایک بنیادی فرق میں جس کو آج پیش کرتا چلوں، کیونکہ اگلے آنے والے شبوں کے اندر یہ میرا موضوع ہے. تاریخ جو کچھ ہوا ہے وہ تاریخ ہے، اور سیرت جو آئمہ نے ہونے والے حالات کے مقابلے میں اپنا کردار بنایا ہے اسے سیرت کہا جاتا ہے. یعنی سیرت آئمہ کے اس کانسیپٹ کا نام ہے کہ جو انہوں نے کہا کہ ان حالات کا مقابلہ کیسے کرنا ہے وہ سیرت ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ تاریخ ہے. تاریخ سب کے لیے ہے لیکن سیرت صرف 14 معصومین علیہ السلام کی ہے. سیرت یعنی وہ جس پہ عمل کیا جا سکتا ہے، وہ اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے ایک نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے ایک ان کا کیریکٹر ایک اسوا ہے، مثالی کردار ہے، وہ سیرت ہے آئمہ علیہ السلام کی. چوتھے امام نے تربیت کی ہے. پانچویں اور چھٹے امام کی انشاءاللہ اگلے آنے والے شبوں میں پیش کروں گا. پانچویں اور چھٹے امام نے قرآن کی تفسیر کو پیش کیا، احادیث کو پیش کیا، فقہ کو پیش کیا، اصول کو پیش کیا، مختلف علوم کی بنیادیں رکھی. پانچویں اور چھٹے امام جو انہوں نے کردار ادا کیا ہے، وہ کردار ادا کر ہی نہیں سکتے تھے اگر چوتھے امام نے اپنا کردار ادا نہ کیا ہوتا. کبھی بھی قرآن کی تفسیر اور حدیث بیان نہیں ہو سکتی تھی اگر چوتھے امام نے تزکیہ نفس نہ کیا ہوتا معاشرے کا. کیونکہ قرآن کی آیت ہے، بہت سے لوگ پہنچ رہے ہیں، میں ایک آیت پیش کر دوں گا اور آگے بڑھا دوں گا بات کو. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے کے رہنے والوں میں سے انہی میں سے ایک کو نبی بنا کے بھیجا ہے تاکہ وہ ان کے اوپر قرآن کی آیات کی تلاوت کر سکے، قرآن کی آیات کی تلاوت کرے، ان کا تزکیہ کرے یعنی ان کے اخلاق میں کردار کو پاک کرے، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. کتاب اور حکمت کی تعلیم تب تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ تزکیہ نفس نہ ہو جائے. پانچویں اور چھٹے امام علیہ السلام نے کیا کرنا تھا؟ قرآن کی تعلیم دینی تھی اور حکمت کی تعلیم دینی تھی. وہ تب تک تعلیم نہیں دے سکتے تھے جب تک کہ چوتھے امام اس معاشرے کا تزکیہ نہ کر دیتے. چوتھے امام نے پورے معاشرے کا تزکیہ کیا ہے تاکہ پھر پانچویں اور چھٹے امام کی ذمہ داریاں آسان ہو جائیں. اب میں تربیت کے چند نمونے پیش کرنا چاہتا ہوں. سب لوگوں کی توجہ ہے میرے ساتھ؟ آئیں ذرا دیکھتے ہیں کہ چوتھے امام نے کیسے تزکیہ کیا. کثرت سے بہت سی چیزیں، اب میں تفصیلات میں سب چیزوں کی تفصیلات میں نہیں جا سکتا، ایک ایک مثال پیش کروں گا اور بات کو آگے بڑھا دوں گا. چوتھے امام نے کیا کیا؟ امام نے کثرت سے غلام خریدے. ویسے تو امام اول نے، امیر المومنین نے کثرت سے غلام خرید کے آزاد کیے ہیں، لیکن چوتھے امام کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ کثرت سے غلام خریدتے تھے، بے انتہا غلام خریدتے، ان غلاموں کی تربیت کرتے، انہیں آزاد کر دیتے. وہ جو آزاد کردہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلام تھے، جب وہ ان کو آزاد کر دیتے تھے، معاشرے میں بھیجتے تھے، تو اس معاشرے کے جو بہترین افراد ہوتے تھے وہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلام ہوتے تھے. جس کے غلاموں کا یہ عالم ہو اس کا اپنا کردار کیا ہو. تو معاشرے کے جو سب سے باعمل افراد ہوتے تھے وہ چوتھے امام کے آزاد کردہ غلام تھے. میں صرف ایک، میں نے کہا نا کہ ایک ایک صرف مثال لے کے آگے بڑھوں گا کیونکہ وقت نہیں ہے کہ میں کئی مجالس چلا سکوں ایک ایک امام پہ. اس معاشرے کے اندر امام کے کثرت سے غلام خریدے گئے. واقعہ کربلا کے بعد واقعہ حرہ ہوا اور یزید نے تین ایسے بہت بڑے بڑے ظلم کیے کہ ایک ظلم اس کی جہنم کے لیے کافی تھا، لیکن اس نے تین ویسے ظلم کیے. ایک خانہ کعبہ کے اوپر حملہ تھا، پہلے تو سید الشہداء کی شہادت ہے، قتل کیا سید الشہداء کو، ان کے اصحاب کو. دوسرا مدینہ کے اوپر جو حملہ کیا اور مسجد نبوی میں گھوڑوں کو باندھ دیا اور پورے مدینہ کو اپنی فوج پہ حلال قرار دیا، واقعہ حرہ سب کے ذہنوں میں ہے. اور تیسرا خود خانہ کعبہ پہ حملہ کیا، یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی ستر کو، ستارے خانہ کعبہ کو، غلاف خانہ کعبہ کو آگ لگ گئی اور پھر وہ جو جرنیل تھا وہ اسی راستے میں مر گیا. تفصیلات میں نہیں جا سکتا. تو حضرات تاریخ بڑی تلخ ہے. یزید تاریخ میں ملعون ترین بادشاہ گزرا ہے، حاکم گزرا ہے. اس کے بعد ایک مرتبہ مدینے پہ قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہو رہی تھی، مدینے والے مسجد نبوی میں جمع ہوئے اور سب کے سب دعائیں مانگنے لگے کہ پروردگارا ہم گنہگار ہیں لیکن یہ تیرے نبی کا شہر ہے، مدینے پہ بارش برسا دے. بارش نہیں ہو رہی تھی. راوی اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے میں بیٹھا دیکھ رہا تھا کہ سب کے سب دعائیں مانگ رہے ہیں، اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک موٹے موٹے ہوٹو والا، ایک حبشی غلام بالکل سیاہ رنگت کا آیا اور مسجد میں بڑی خاموشی سے آ کے بیٹھ گیا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ اس کا مقام کیا ہے. راوی کہتا ہے میں اس طرح سے اس کے پاس قریب جا کے بیٹھا، جا کے اس کو محسوس نہ ہو کہ میں اس کے قریب ہوں. اس نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگا پروردگارا تجھے اس امام کا واسطہ جس کا میں غلام ہوں، مدینے والوں پہ بارش برسا دے. وہ راوی اہل سنت کا راوی ہے، وہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ اس غلام کے ہاتھ نیچے آتے بارش برسنے لگی، کیا یہ خاموشی سے اٹھا اور نکل گیا تاکہ کسی کو محسوس نہ ہو کہ دعا اس کی قبول ہوئی ہے. یہ مستجاب الدعوات تھا. ہر دعا جس کی قبول ہوتی ہے اسے کہتے ہیں مستجاب الدعوات. راوی کہتا ہے جیسے ہی اٹھ کے چلا نا تو میں اس کے پیچھے ہو لیا، دیکھوں تو صحیح اس نے کس کا واسطہ دیا ہے، یہ کس کا واسطہ قبول ہوا ہے. کہا میں چلنے لگا، وہ مدینہ کی گلیوں میں سے ہوتا ہوا امام سجاد بنی ہاشم کے محلے میں داخل ہوا اور امام سجاد کے گھر میں داخل ہو گیا. میں سمجھ گیا یہ تربیت زین العابدین کا نتیجہ ہے، سید الساجدین کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ ایک ادنا سا غلام مستجاب الدعوات بن گیا ہے. تو کہا کہ اس دن تو میں چلا گیا، بارش تھی، چند دن بعد میں لوٹا، کہا سید سجاد مجھے آپ کا غلام چاہیے، عطا کیجئے گا، کہ جس غلام پہ ہاتھ رکھو گے دے دوں گا. امام نے آواز سے سب غلام آئے، ایک غلام چھپ گیا. کہا مولا جو غلام مجھے چاہیے تھا وہ سامنے نہیں ہے. امام نے کہا بلاؤ کون چھپ رہا ہے. وہ آیا، کہا کہ مولا یہی غلام چاہیے. جب وہ جانے لگا نا تو اس نے ہاتھوں کو بلند کیا، کہا پروردگارہ تو جانتا ہے میں نے تجھ سے وعدہ کیا جب تک زندہ رہوں گا زین العابدین کے دروازے پہ رہوں گا، یا میری دعا کو قبول کر لے، وعدے کو قبول کر لے، یا پھر مجھے موت دے دے. وہی دوبارہ اہل سنت کا راوی، وہ کہتا ہے کہ وہ گرا اور اس وقت گر کے مر گیا. کہا مجھے ہمیشہ حسرت رہی کہ اس سے میں دعا نہ کروا سکا. میں دوبارہ کہوں گا، اے کاش اس راوی کو یہ سمجھ میں آ جاتا کہ جس امام کی تربیت کے نتیجے میں وہ مستجاب الدعوات بنا تھا اسی امام سے کہہ دیتے کہ میرے لیے دعا کر دیجئے. تو بہرحال وہ چلا گیا. کہا مجھے اس دن اندازہ ہوا کہ یہ مستجاب الدعوات تھا امام کی. میں نے کہا صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں تربیت کا، یہ نمونہ ہے. پہلی مثال کہ امام علیہ السلام نے غلاموں کی تربیت ایسے کی جیسے معاشرے کے بہترین افراد کی تربیت ہونی چاہیے تھی. پیشوا، ایک پیشوا کا جو کردار تھا وہ امام نے غلاموں کے ذریعے آزاد کرتے کرتے سب معاشرے میں بھیجا. امام نے کیا کیا؟ کہا کہ دیکھو اف و در گزر کو کبھی بھی اپنے اس کا دامن مت چھوڑنا، معافی کا دامن مت چھوڑنا. توجہ ہے مجمع کی میرے ساتھ؟ امام نے کہا اف و در گزر، معاف کر دینے کے دامن کو مت چھوڑنا. اپنے سارے غلاموں کو کھڑا کر دیتے، کہا کھڑے ہو جاؤ، ماہ رمضان شروع ہونے والا ہے. کہا میں نے تم سے فلاں کام کہا تھا، تم نے کام کیا؟ کہا نہیں مولا، کوتاہی ہو گئی. دوسرے سے کہتے میں نے تمہیں حکم دیا تھا، تم نے یہ کام کیا؟ کہا نہیں مولا. پورے سال کی ان کی کوتاہیاں گنواتے. پھر اس کے بعد کہتے اب تم سب کہو اے سید الساجدین، آپ کو عظمت الہی کا واسطہ، اپنی عصمت کا واسطہ، آپ ہمیں معاف کر دیجئے. امام سجاد کہتے کہ دیکھو، یعنی خود سے ان سے کہہ رہے ہیں، کہا کہ تم میرے لیے کہو، میں تمہارے لیے کہوں گا، جو عصمت کبریٰ کا مالک ہو وہ اس انداز سے ان غلاموں کی تربیت کر رہا ہے کہ دیکھو معصوم ہوتے ہوئے جو بھی خود گناہ کا تصور نہ ہو وہ ہمیں اس طرح سے معاف کر رہا ہے. اگر ہم معاشرے میں رہیں تو ہمیں دوسروں کو کیسے معاف کرنا ہے؟ امام نے یہ تربیت کا، یہ پہلا عنصر ہے امام کی زندگی کا. دوسرا امام کی زندگی کا جو عنصر ہے وہ ہے اس معاشرے کے اندر دعا کا کانسیپٹ دینا. میں صرف ایک ہی مثال دوں گا اور آگے بڑھ جاؤں گا. امام سجاد کی خوشنودی کے لیے بابا زبل صلوات پڑھیں. تو دوسرا جو عنصر ہے، میں بہت تیز سے چلنا چاہ رہا ہوں کیونکہ مجھے بہت سے مطالب پیش کرنے. دوسرا عنصر ہے دعا کا. حضرات آئمہ علیہ السلام کے بے انتہا خطبے ہیں، احادیث ہیں. جب ایک معصوم خطبہ دیتے ہیں تو وہ اپنے معیار کے مطابق خطبہ نہیں دیتے، وہ اس معاشرے کے معیار کے مطابق خطبہ دیتے ہیں جن کے درمیان خطبہ دیا جا رہا ہے. پتہ نہیں میں واضح کر پایا ہوں کہ نہیں کر پایا. یعنی آئمہ کے خطبوں سے اور ان کی احادیث سے ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، کیونکہ انہوں نے اپنے اس پورے علم کا اظہار نہیں کیا اپنے خطبے میں، بلکہ اس معاشرے کے لوگوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان معاشرے کے لوگوں کو خطبہ دیا ہے. یعنی لوگوں کے کلم الناس علی قدر عقولہم، خود سے فرماتے تھے کہ لوگوں سے ان کے اپنے عقلی شعور کے حساب سے کلام کرو. تو آئمہ کے خطبوں سے، احادیث سے ان کی عظمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. دو چیزوں سے ان کی عظمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ وہ ہیں آئمہ کی دعائیں اور زیارات. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی. وہ ہیں دعائیں اور زیارات. کیوں؟ دعا امام کی لوگوں سے نہیں ہے بلکہ خدا سے ہے. جس سے دعا مانگ رہے ہیں اس میں کوئی کمی نہیں ہے، جو دعا مانگ رہا ہے اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. تو اب امام کی دعاؤں سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، کیونکہ جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ خالق ہے، اور جو دعا مانگنے والا ہے وہ عصمت کبریٰ کا مالک ہے. وہ خالقیت میں کمال مطلق ہے، یہ بندگی کے اندر کمال مطلق ہے. تو اس لیے آئمہ کی دعاؤں سے ان کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. دوسرے زیارات سے، کیونکہ ایک زیارت، ایک امام دوسرے امام کی زیارت پڑھ رہا ہے، اور زیارت کے اندر جو امام زیارت پڑھنے والا ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہے، اور جن کی زیارت پڑھ رہے ہیں اس میں بھی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے زیارات سے، دعاؤں سے آئمہ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے. اب چوتھے امام کی دعائیں ہیں. میں صرف ایک مثال دینا چاہتا ہوں. امام کی بے انتہا دعائیں ہیں. صحیفہ سجادیہ سب گھر گھر کے اندر ہے. قرآن اور نہج البلاغہ کے بعد تشیعوں میں سب سے جو باعظمت کتاب ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے. جس کے اندر بے انتہا دعائیں ہیں, اور امام علیہ السلام نے ان دعاؤں کے ذریعے سے پیغام پہنچایا. تقریباً اب سے 20 برس پہلے برطانیہ کا سب سے بڑے جو اخبار مانے جاتے ہیں ان میں سے اخبار ہے دی گارڈین کے نام سے, اس میں ایک آرٹیکل چھپا تھا جو ایک انگریز نے لکھا تھا, عیسائی تھا. اس نے کہا پچھلے دنوں مجھے ایک ترجمہ دیا گیا ایک عربی کتاب کا جس کا عربی میں نام صحیفہ سجادیہ, انگلش میں سامز آف اسلام. کہا میں نے اس کتاب کے ترجمے کو پڑھا, کہا مجھے تعجب ہوا کہ اسلام میں 1400 سال پہلے کوئی ایسی ہستی گزری ہے جو خدا کو 1400 سال پہلے ایسے سمجھتی تھی جیسے آج بھی کوئی نہیں سمجھ سکتا. وہ دوبارہ انگریز کہتا ہے, کہا میرا تعجب دگنا ہو گیا جب مجھے یہ پتا چلا کہ اس امام نے یہ دعائیں کربلا میں اپنے بابا کی شہادت کے بعد اسیری میں, قید میں, گلے میں ایک توپ, ہاتھوں میں زنجیروں کے ساتھ دعائیں مانگی ہیں. کہا اس عالم میں بڑے بڑے افراد کی عقل معوف ہو جاتی ہے جب وہ قید میں ہوتا ہے, لیکن اگر کوئی اتنے کمال پہ فائز ہو کہ قید میں ہوتے ہوئے خدا سے کلام کرتے ہوئے اس کے کلام میں کوئی کمی نہیں آ رہی, یہ ایسا امام ہے جو 1400 سال پہلے سمجھا رہا ہے کہ اگر کوئی حجت خدا ہے تو وہ یہی ہے. تو اگر آپ کی توجہ ہو حضرات, ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے ہیں کہ جو 1400 سال پہلے, جن کی احادیث کو پڑھنے کے بعد افراد منقلب ہو جاتے ہیں. میں ایک اور عیسائی سے متعلق جانتا ہوں جس نے صرف 100 احادیث پڑھی تھی امام کی, اور اس نے کہا تھا کہ میں ان کے راستے کو اپنانا چاہتا ہوں, بلکہ راستے کو اپنانے سے متعلق نہیں کہا, اس نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں اس امام سے جس کی یہ احادیث ہیں. تو انہیں بتایا گیا, اسے بتایا گیا کہ اگر ان کا یہ کہا جائے 100 سال پہلے انتقال ہو گیا ہے تو کیا کہو گے؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تعجب ہے کہ 100 سال پہلے کسی کی عقل آج کے دور سے آگے تھی. کہا اگر یہ کہا جائے کہ 200 سال پہلے انتقال ہو گیا تو کہا اور تعجب ہوگا. کہا اگر یہ کہا جائے 500 سال پہلے یا 1000 سال پہلے, تو اس نے کہا میں مان ہی نہیں سکتا, کیونکہ ان کی احادیث پڑھتے ہوئے مجھے محسوس ایسا ہوتا ہے کہ یہ 1400 سال پہلے نہیں بلکہ آج میرے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں اور مجھے جینا سکھا رہے ہیں. کہا کہ ہاں یہ ہیں مسلمانوں کے پیشوا, یہ ہیں اسلام کے رہبران, یہ ہیں آئمہ برحق, ہم ایسے آئمہ کے ماننے والے. حضرات یہ صحیفہ سجادیہ ہمیں افتخار ہے. میں صرف ایک دعا کا جو مثال پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ تمہید باندھ کے آپ کو واضح ہو. امام کی مختلف دعائیں ہیں. تقریباً 70 کی دہائی میں, اب سے 30 سال پہلے, 40 سال پہلے سائنس نے یہ دریافت کیا ہے کہ سمندروں کی گہرائیوں میں بہت چھوٹی مچھلیاں ہوتی ہیں, سمندر کے پانی کی تیزی کی وجہ سے وہ کبھی بھی سمندر کے سطح پہ نہیں آ سکتی آکسیجن کے لیے, وہ وہیں رہتی ہیں اور وہیں پہ ان کو آکسیجن ملتی ہے. امام سجاد کی دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے کہ تعریف اس خدا کی کہ جس نے سمندر کی گہرائیوں میں بہت سی مچھلیوں کو وہاں پہ ہوا پہنچائی ہے کیونکہ وہ اوپر نہیں آ سکتی. انسان سائنس جب ترقی کرتی ہے تو وہ 20ویں صدی میں اس حقیقت تک پہنچتی ہے جو 1400 سال پہلے امام معصوم بتا دیتا. آج سائنس دم بخود ہے کیونکہ وہ امام کو سمجھنے سے قاصر ہے. آج اگر آئمہ برحق ہوتے تو وہ سمجھاتے کہ سائنس کتنی پیچھے اور امام کتنے آگے ہیں. اسی لیے احادیث میں ملتا ہے چوتھے اور چھٹے امام فرماتے ہیں, امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب ہمارے 12ویں امام کا ظہور ہوگا تو جتنا علم پہنچا ہے وہ سب کچھ 2 عدد ہوگا, ان کے ظہور کے بعد 27 عدد ہو جائے گا. علم کا تناسب 2 اور 27 کا ہوگا. میں نے اس بات کو تمام کیا. حضرات آئمہ علیہ السلام کے چوتھے امام کی زندگی کے بے انتہا پہلو ہیں. امام کی جو سب سے اہم امام کی زندگی کا پہلو ہے وہ آپ کی اس عزاداری کی انسٹیٹیوشن کی بنیاد رکھنا ہے. آج یہ پوری دنیا میں عزاداری ہو رہی ہے. آج فارس, آج انڈونیشیا کا کوئی ایسا بڑا شہر نہیں ہوگا جہاں عزاداری نہ ہو رہی. آج آسٹریلیا, جاپان میں, ملیشیا میں, کمبوڈیا میں, ایسے ایسے ملکوں کے نام جن کے آپ نے نام سن نہیں رکھے ہوں گے, وہاں آج تشیع موجود ہے اور وہاں عزاداری ہو رہی ہے. آج چین کے اندر عزاداری ہے, رشیا میں عزاداری ہے. آج یورپ کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے, اکثر یورپ کے ممالک میں خود مجالس پڑھنے جا چکا ہوں, امریکہ کی کوئی ایسی اسٹیٹ نہیں ہوگی جہاں عزاداری نہ ہوتی ہو, کینیڈا, ساؤتھ امریکہ, افریقہ کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں عزاداری نہ ہوتی ہو. اب سے 100 سال پہلے لوگ سوچتے ہوں گے عزاداری ہر جگہ کیسے پہنچے گی. آج دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں آزاداری نہ ہوتی ہو. 1400 سال پہلے دو قیدی, ایک بی بی اور ایک امام, دربار یزید میں کہہ رہے تھے کہ آزاداری پوری دنیا میں پھیل جائے گی. لوگ تعجب کر رہے تھے. آج تعجب نہ کیجئے, کسی امام برحق نے دربار یزید کے اندر کہا تھا کہ یزید یہ تیرا تاج, تیرا تخت, تیری حکومت, تیرا پروپیگنڈا, تیری دولت سب ختم ہو جائیں گے, لیکن میرے بابا سید الشہداء کا نام پوری دنیا کے اندر ہوگا. حضرت جب کسی آدمی نے جناب سید سجاد سے سوال کیا, اے سید سجاد آپ کے بابا میدان کربلا میں مارے گئے, وہ طنز کر رہا تھا, آپ کے بابا اپنے اصحاب کے ساتھ میدان کربلا میں مارے گئے, یزید زندہ رہا, بتائیے فتح کس کو ہوئی ہے؟ امام نے اس کو دیکھا, چہرے پہ جلال سا محسوس ہوا, کہا ذرا جا کے مسجد نبوی میں میرے جد رسول خدا کی مسجد میں 2 رکعت نماز پڑھ کے آ, میں تیرے سوال کا جواب دیتا ہوں. وہ فوراً جلدی جلدی گیا, جا کے نماز پڑھی, دوڑتا ہوا واپس آیا, کہا مولا جواب دیجئے. مولا نے کہا کس بات کا جواب دوں؟ کہا بتائیے کہ آپ کے بابا کو فتح ہوئی ہے یا یزید کو؟ امام نے کہا تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا کیا؟ تجھے ابھی بھی جواب نہیں ملا؟ کہا نہیں مجھے جواب نہیں ملا. مولا نے کہا میں تیرے سے ایک سوال کرتا ہوں, میں پھر سوال کروں گا, مجھے یہ بتا جب تم مسجد نبوی میں نماز کے لیے جا رہا تھا آیا تجھے کسی نے نماز پڑھنے سے روکا یا نہیں روکا؟ اگر روکا تو پھر یزید جیتا, اور اگر عبادت سے نہیں روکا تو پھر میرے بابا کو فتح ہوئے. کائنات کے اندر اگر آج عبادت باقی ہے تو ایک سجدہ شبیر کے صدقے میں باقی ہے. اسی لیے نماز کے بعد مستحب ہے کہ جب بھی نماز تمام کرو فوراً کربلا کا رخ کر کے کہو السلام علیک یا ابا عبداللہ, پروردگارہ کسی اور موقع پہ کیوں نہیں, یہ نمازی کے فوراً بعد کیوں؟ کہا کہ کیونکہ نماز عبادت ہے. السلام علیک یا ابا عبداللہ, اے عبداللہ کے بابا آپ پہ سلام, اے اللہ کے بندے کے باپ آپ پہ سلام. توجہ چاہوں گا سارے مجمع کی, اے اللہ کے بندے کے باپ آپ پہ سلام, یعنی قیامت تک اب جو بھی اللہ کی بندگی کرے گا اس کے باپ کا نام حسین ہے. جو بھی بندگی کر رہا ہے اس کے باپ کا نام حسین ہے, کیونکہ حسین کے ایک سجدے کے صدقے میں کائنات کے اندر ساری عبادتیں باقی ہیں. زندہ باد, زندہ باد. تو آپ نے غور فرمایا سید سجاد نے اس انداز سے پوری کائنات کے اندر, اب ہر جگہ یہ ذکر کیا جاتا ہے امام سجاد کربلا کے واقعے کے بعد مسلسل روتے رہے. حضرات یہ کہنا بہت آسان ہے, بنا پر روایت 35 برس, بنا پر روایت 40 برس مسلسل رونا آسان نہیں, یہ مسلسل گریا آسان نہیں ہے. ہر جگہ تذکرہ کیا جاتا ہے امام سجاد نے مختلف انداز سے پیغام کو پہنچانا تھا. حضرات اب ہر جگہ ایک بات پہنچ گئی تھی کہ مدینے میں ایک آدمی ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی عبادت کر سکتا ہے, نہ اس سے زیادہ کوئی سجدے کر سکتا ہے, وہ زین العابدین بھی ہے, سید الساجدین بھی ہے, لیکن گریا اس سے زیادہ کوئی بھی نہیں کر سکتا. اس طرح سے گریا کرتے ہیں کہ سوال کرنے پہ گریا کرتے ہیں. حضرت اتنا گریا کہ لوگ سوال کرنے لگے, مولا کب تک گریا کیجئے گا, مولا کیوں گریا کر رہے ہیں آپ؟ ہر سوال کے جواب میں فوراً کربلا کی بات پہنچاتے تھے. اتنا مؤثر انداز کوئی بھی نہیں تھا کربلا کو پہنچانے کا اس زمانے میں, جب نہ میڈیا تھا, نہ اخبار تھے, نہ ٹیلی ویژن تھا, کوئی چیز نہیں تھی, لوگوں کا صرف لوگوں سے رابطہ تھا. سید سجاد نے اس مؤثر انداز سے پورے عالم اسلام میں شہادت سید الشہداء کا پیغام پہنچایا کہ سب کو ایک آواز پہنچا دی. مدینے میں روضہ رسول کے پاس ایک آدمی ہے جو مسلسل گریا کرتا ہے, جس کی آنکھیں مسلسل سرخ رہتی ہیں, پانی رکھو تو گریا کرتا ہے, کھانا رکھو تو گریا کرتا ہے, کوئی خوشی کی خبر سناؤ تو گریا کرتا ہے, شادی کی خبر سناؤ تو گریا کرتا ہے, ہر بات پہ گریا کرتا ہے. سوال کرو کیوں گریا کر رہے ہیں تو کہا مجھے کربلا یاد آ رہی ہے. اتنا مؤثر انداز اپنایا سید سجاد نے کہ ہر آدمی سوال کرنے پہ مجبور تھا. یہ بھی مصائب کی طرف نہیں آیا ہوں حضرات, ہر انسان سوال کرنے پہ مجبور تھا. سید سجاد نے پورے عالم اسلام میں حج پہ جائیں تو وہی گریے کے انداز سے اپنے بابا کی ان مصائب کو پہنچائیں, مظلومیت کو پہنچائیں. لوگ دعائیں سننے آ رہے ہیں کہ کوئی دعا ایسی پڑھتا کوئی ایسی دعا نہیں پڑھ سکتا, کوئی سجدہ ایسا کرتا کہ کوئی سجدہ نہیں کر سکتا, عبادت ایسے کرتا ہے کہ عبادت نہیں کر سکتا. جب سب لوگ امام کو دیکھنے کے لیے آئے تو امام کی آنکھوں میں آنسو دیکھے, مولا گریا کیوں کر رہے ہیں؟ آج کوئی شہادت ہوئی ہے؟ کہا نہیں آج نہیں شہادت ہوئی. کہا کب شہادت ہوئی؟ کہا 61 ہجری میں روزے عاشور فرزند رسول خدا کو ذبح کر دیا گیا تھا. اب سننے والا ضرور مجبور ہوگا, جہاں جائے گا اس بات کو ضرور ذکر کرے گا, میری لاکھوں روئے قربان اس امام پہ جس نے پوری زندگی گریہ کرنے کے بعد اس عزاداری کی انسٹیٹیوشن کو, اس کی بنیادوں کو اتنا مضبوط بنا دیا. اگر آج آپ اور میں ہر سال محرم میں گریہ کرتے ہیں تو یہ اس امام کا صدقہ ہے جس نے 40 برس گریہ کرنے کے بعد ان بنیادوں کو مضبوط کیا. حضرات یہ امام سجاد کا ہے, ایک یہ امام کا کنٹریبیوشن ہے. حضرات میں خطبہ پیش کرنا چاہتا ہوں, صرف آپ کو 15 منٹ زحمت دوں گا, اس کے بعد پھر میں مصائب پہ آ جاؤں گا. کل جو حضرات آئے تھے وہ جانتے ہیں میں مصائب تھوڑا سا تولانی پڑتا ہوں. آئیں ذرا ایک بنیاد کو پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام سجاد کا ایک اور بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے, امام کا ایک بہت بڑا احسان ہے عالم اسلام پہ. آج جو بھی اپنے آپ کو شیعہ کہتا ہے اس پہ احسان ہے. میں پیش کرنا چاہتا ہوں امام کے اس خطبے کے الفاظ کو, بابا زبر صلاۃ محمد علیہ. حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اس مقام پہ خطبہ دیا ہے, میں نے جہاں تک کل بات کو پہنچایا تھا اسی سے آگے بات بڑھانا چاہتا ہوں. جب جناب زینب کبرا نے دربار یزید میں خطبہ دیا, زمینہ ہموار کیا, پہلے امام سجاد کھڑے ہوئے تھے, خطبہ دینا چاہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں باغیوں کا معاذ اللہ کارواں آیا ہے. اور یزید سے درباریوں نے سوال کیا حسین کو کیوں مارا ہے, کہا کہ حسین نے بغاوت کی تھی اس لیے ہم نے قتل کر دیا ہے. جب باغی بنا کے پیش کیا نا تو سید سجاد کھڑے ہو گئے, جیسے خطبہ دینا چاہتے تھے یزید نے کہا بٹھا دو قیدی کو, کسی کو میرے دربار میں بولنے کی اجازت نہیں ہے. اس مقام پہ جناب زینب نے خطبہ دیا, زمینہ ہموار کیا. اب جب سارے ذہن تیار ہو گئے تو جناب زینب نے کہا اے میرے بھتیجے کھڑے ہو جائیے, میرے سردار میرے امام کھڑے ہو جائیے, اب آپ کے خطبے کی باری ہے. اب پورا دربار ذہنی طور سے تیار تھا, یزید سمجھ گیا تھا کہ میرے دربار کا ماحول بدل گیا ہے, میرے خلاف ہو گیا. اس نے کہا بٹھا دو. اب ایک مرتبہ سارا دربار بولنے لگا, یزید یہ قیدی ہے, روکنے کی کیا ضرورت ہے, خطبہ دے لینے دے. اب یزید نے محسوس کیا پورا ماحول اس کے خلاف چلا گیا. امام سجاد کھڑے ہوئے, اپنی زنجیروں کو سمیٹا, اور بڑا طولانی خطبہ ہے امام کا, مجھے صرف چند اقتباسات پیش کرنے ہیں. حضرات امام سجاد کھڑے ہوئے, کہا کہ اعطینا ستن, ایوہ الناس ہے لوگو, اعطینا ستن وفضلنا بسبعین, اعطینا العلم والحلم والسماحت والشجاعت والفصاحت والمحبت فی قلوب المؤمنین. ایک مرتبہ سید سجاد کھڑے ہوئے اور بڑے ہی فصیح و بلیغ انداز کے اندر خطبہ شروع کیا. حضرات اپنے مجمع میں بولنا بڑا آسان ہوتا ہے, لیکن آدام دشمنوں کے نرغے میں کلام کرنا, تلواروں کے سائے میں بولنا, ظالم حاکم کے سامنے بولنا, پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ سب سے بڑا جہاد کلمۃ حق عند الجائر, ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی آواز کو بلند کرنا ہے. سید سجاد ایک مرتبہ کھڑے ہوئے, حضرت تاریخ میں کبھی ایسا خطبہ نہیں سنا ہوگا کہ ہاتھوں میں زنجیریں ہوں گلے میں توق ہو اور امام سجاد ظالم کے سامنے کھڑے ہو کے خطبہ دیں. کہیں کہ اعطینا ستن, ہمیں 6 چیزیں اللہ نے عطا کی ہیں. الفاظ کو سنتے جائیے گا, بہت محسوس ہوں گے. امام فرماتے ہیں اے یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں, ہمیں عطا کی ہیں اس کا مطلب ہے تجھے عطا نہیں کی ہیں. اعطینا العلم, اللہ نے علم ہمیں عطا کیا ہے. یزید سکون سے بیٹھ کے لکھ کے کلام کو سنانا اور ہوتا ہے, دشمنوں کے نرغے میں, تلوار کے سائے میں, ظالموں کے سامنے, خدا کی خوشنودی کے لیے, محمد کے فضائل میں, علی کے فضائل میں خطبہ پیش کرنا اور ہوتا ہے. بس ایک مرتبہ امام نے علم کو پیش کیا, اعطینا العلم والحلم والسماحت والشجاعت والسخاوت والمحبت. امام نے 6 چیزوں کو پیش کیا, کہ یزید اللہ نے 6 چیزیں ہمیں عطا کی ہیں. علم اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے, آل محمد کو عطا کیا ہے. حلم یعنی بردباری اللہ نے ہمیں عطا کی ہے. سماحت یعنی بزرگواری. اے یزید تخت پہ بیٹھ جانے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا, بعض اوقات کوئی بادشاہ ہوتا ہے تخت پہ بیٹھا ہوتا ہے لیکن وہ بزرگ نہیں ہوتا. بڑھاپے سے کوئی بزرگ نہیں ہوتا، بعض اوقات کوئی 24 برس کا جوان ہوتا ہے، ہاتھوں میں زنجیریں ہوتی ہیں، چاروں طرف سے اس کے قیدی اور چاروں طرف سے اس کے اوپر تلواروں کا سایہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی سارا مجمع دیکھنے کے بعد کہتا ہے کہ یہی بزرگوار ہے۔ امام نے کہا کہ یزید تخت پہ بیٹھنے سے بزرگواری نہیں آتی ہے، یزید بزرگواری ہمیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، والسماحت والفصاحت یزید فصاحت اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، والشجاعت یزید اللہ نے شجاعت ہمیں عطا کی ہے، والمحبت فی قلوب المؤمنین یزید جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے، اللہ نے مومنوں کے دلوں میں محبت ہمیں عطا کی ہے، یزید نہ یہ تیرا تخت رہے گا نہ تاج رہے گا، یہ شام کی حکومت ختم ہو جائے گی، یہاں کل تیرا کوئی نام لیوا نہ ہوگا، لیکن ہر جگہ پہ میرے بابا کا ہر آدمی کہنے والا ہوگا کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں۔ عجل فرج، امام نے 6 چیزوں کو پیش کیا، کہا کہ یہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، فضلنا بست اوتینا ستن وفضلنا بسب، 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی، 7 چیزوں میں اللہ نے ہمیں فضیلت دی ہے۔ کہا وہ 7 چیزیں کیا ہیں؟ کہا کہ من النبی، بے شک کے نبی مختار ہم میں سے ہیں، ومن الصدیق، بے شک کے جناب امیر المؤمنین ہم میں سے ہیں، من التیار، جعفر تیار ہم میں سے ہیں، منا سیدہ اور سیدۃ النساء العالمین ہم میں سے ہیں، منا حمزہ ہم میں سے، جناب حمزہ ہم میں سے ہیں، منا سیدہ شباب اہل جنہ حسن حسین ہم میں سے ہیں۔ امام نے 7 چیزوں کو پیش کیا، کہا کہ 7 چیزوں میں فضیلت ہمیں ہے، اور بعض مقامات پہ ہے کہ منا مہدی ہذہ الامہ، اس امت کا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ۔ امام سجاد نے فرمایا، کہا کہ یہ 6 چیزیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں، 7 چیزوں میں ہمیں فضیلت عطا کی ہے، وہ 6 چیزیں علم و حلم ہیں، اور 7 چیزیں اہل بیت، ہم اہل بیت ہیں، ہم میں رسول خدا ہیں۔ حضرات بعین ہی یہی مضمون امیر المؤمنین نے خط میں یزید کے باپ کو لکھا ہے، اور کہا ہے کہ ہمارے ساتھ کسی کا مقابلہ نہیں ہے، ہمارے ساتھ کسی کا مقایسہ نہیں ہے، رسول خدا ہم میں سے ہیں، اور خود سے فرماتے ہیں، کہا کہ اللہ کا شیر ہم میں سے ہے، سیرت النساء العالمین ہم میں سے ہیں، حسن حسین ہم میں سے ہیں، اور دوسری طرف سے کہا کہ جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر تم میں سے ہے، منکم اسد الاحلاف، جھوٹی قسمیں کھانے والوں کا شیر ہے، وہ یزید کے جد کا بھائی ہے، کہا کہ منکم حمالۃ الحطب، قرآن کے اندر آیا ہے کہ حمالۃ الحطب ام جمیل سے متعلق، وہی بن امیہ سے تھی، کہا کہ حمالۃ الحطب تم میں سے ہے، منکم صبیۃ النار، جہنم کے بچے تم میں سے ہیں، یعنی یزید کی طرف اشارہ امیر المؤمنین نے خط میں لکھا کہ یزید تم میں سے ہے، کہا لیکن سید شباب اہل الجنہ ہم میں سے ہیں۔ جو دادا نے خط میں لکھا تھا، پوتے نے دربار میں آنے کے بعد اسی خط کے مضمون کو سنا دیا، کہا کہ یاد رکھو دادا اور پوتے کا فاصلہ زیادہ نہیں ہوتا، امیر المؤمنین جو الفاظ خط میں لکھتے تھے میں خطبے میں سناتا ہوں، وہی شام کا ماحول ہے، لیکن ماحول کو بدلنا اہل بیت کا کام تھا، اس پورے ماحول کو اہل بیت کے لیے سازگار سید سجاد نے بنایا تھا۔ اگر آج آپ اور میں عزاداری کر رہے ہیں تو سید سجاد کا صدقہ ہے، اسی سید سجاد علیہ السلام نے اس انسٹیٹیوشن کو منتقل کیا، شام سے مدینے لے گئے۔ حضرات میں جانتا ہوں کہ آج محرم کے ایام، پہلی شب ہے، کل پہلی محرم ہے، آج شب شروع ہو چکی ہے، پوری دنیا کے اندر اہتمام کیے جا رہے ہیں، بہت سی جگہوں پہ شاید آج پہلی محرم رہی ہو، اہتمام کیے جا رہے ہیں، ہر جگہ پہ سب لوگ تیاریاں کر رہے ہیں، کس چیز کی؟ تجدید عہد کی، امام حسین سے اپنے اس عہد کو تجدید کر رہے ہیں، اور کس کے صدقے میں؟ امام سجاد علیہ السلام کے صدقے میں، سید الساجدین اور سید سجاد۔ ساجد کہتے ہیں جو سجدے کے لیے زمین تلاش کرے، پاک زمین تلاش کرے، امام ساجد نہیں ہے، سید الساجدین ہے، اور امام کا لقب ہے سجاد۔ سجاد اسے کہتے ہیں کہ جس کے سجدے کے لیے زمین منتظر ہو، زمین کہے کہ ایک سجدہ مجھ پہ بھی کیا تھا، اور میں کہوں گا وہ تمام کے تمام مقامات بڑے فخر سے کہیں گے کہ کربلا سے لے کے شام تک تمام راستوں میں قیدی نے ہم پہ جا بجا سجدے کیے ہیں، وہ تمام کی تمام زمینیں بڑا افتخار کریں گی۔ حضرات امام زین العابدین ہے، سید الساجدین ہے۔ آئیں میں صرف اور صرف ایک مثال پیش کرنے کے بعد آپ کی زحمت کو تمام کروں گا، مصاحب کی طرف آ جاؤں گا۔ امام سجاد سید الساجدین ہے، بہت طولانی سجدے۔ آپ کے بیٹے امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام، مدینہ کے کنویں میں گر گئے ہیں اور سارا مدینہ جمع ہو گیا۔ واقعہ سن رکھا ہوگا، مجھے صرف ایک نتیجہ پیش کرنا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے، شور مچانے لگے کہ سید سجاد کا بیٹا زین العابدین، امام زین العابدین علیہ السلام کا بیٹا کنویں میں گر گیا، ایک دو برس کا بچہ، یہ چند برس کا بچہ، سب مدینے والے جمع۔ پانچویں امام کی والدہ نے، جو کہ امام حسن مشتبہ کی بیٹی ہیں، صرف یہ جملہ سنا کہ ہمارا بیٹا گر گیا، زار و قطار ہونے لگی۔ ایک ماں کا دل تھا، ممتا کے تقاضے، آ کے دیکھا سید سجاد سجدے میں، رونے لگی۔ جانتی تھی کہ امام کے سجدے بہت طولانی ہیں، بہت دیر تک روتی رہیں، آواز دیتی رہیں۔ امام نے اپنے سجدے کو مکمل کیا، بہت دیر سجدہ کرتے رہے۔ جیسے سجدے سے اٹھے، دیکھا کہ آپ کی زوجہ گریا کر رہی ہیں۔ اگر آپ نے پیمبر کی حدیث سنی ہو کہ نماز مومن کی معراج ہے، معراج میں انسان یہاں نہیں ہوتا، وہاں ہوتا ہے۔ ہماری نماز میں کوئی معراج پہ نہیں شاید ہوتا ہوگا، لیکن امام معصوم کی نماز معراج ہوتی ہے، اور سجدہ نماز کی معراج ہے۔ اور اگر سید الساجدین کا سجدہ ہو، آپ سوچیے تمام سجدوں کی معراج ہے۔ امام سجدے سے اٹھے، اپنی زوجہ سے سوال کیا، کہا کنیز خدا کیا بات ہے، آپ گریہ کیوں کر رہی ہیں؟ کہا کہ ہمارا بیٹا کنویں میں گر گیا ہے۔ کہا پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، میں بھی بچے کو لے کے آتا ہوں، اپنے بیٹے کو لے کے آتا ہوں۔ بس زوجہ کا یہ سننا تھا، اپنے آنسوں کو صاف کیا۔ جیسے امام سجاد چلنے لگے، سارا مجمع چھٹنے لگا، سارے مجمع نے راستہ بنایا، امام کنویں کے سامنے آئے اور آواز دے کا پانی میری امانت کو لوٹا دے۔ سارے مجمع نے دیکھا کہ ایک مرتبہ پانی کی مقدار بڑھنے لگی، اور خدا گواہ ہے کہ امام باقر پانی کے اندر نہیں، پانی کے اوپر کھیل رہے تھے۔ بس بھائی، جیسے ہی بچے کو کھیلتا دیکھا، امام سجاد نے اٹھایا، آغوش میں لیا، چلنے لگے۔ اب مجمع میں سے کسی ایک آدمی نے روک کے سوال کیا، کہا فرزند رسول، آپ بہت طولانی سجدے کرتے ہیں، آپ کو پریشانی نہیں ہوئی تھی کہ بچہ کنویں میں گر گیا ہے؟ کہا نہیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ کہا کیوں پریشانی نہیں ہوئی؟ کہا جب میں نے خدا کی عبادت میں خیانت نہیں کی، تو وہ میری امانت کے ساتھ خیانت کیسے کر سکتا؟ بس امام امام زین العابدین ہیں، جو عابدوں کی زینت ہیں۔ چھٹے امام فرماتے ہیں، جب میرے جد روز قیامت محشور ہوں گے، انبیاء، اولیاء، اوصیاء، جب خدا ندا دے گا کہ اینا زین العابدین، اینا سید الساجدین، کہاں ہے زین العابدین، کہاں ہے سید الساجدین، تو سارے انبیاء نگاہوں کو اٹھائیں گے، کہا کہ میرے جد امام سجاد علیہ السلام تشریف لائیں گے۔ کہا کہ ایک مرتبہ تشریف لائیں گے، انبیاء کہیں گے ہاں، ہم فخر کرتے ہیں کہ ہماری زینت کا نام سجاد ہے۔ عابدوں کی زینت کا نام، ساجدوں کی زینت کا نام، صبر کرنے والوں کی زینت کا نام۔ حضرات میں نے کہا تھا، میں نے تمام کی ایک واقعے کے اوپر، میں مصاحب کی طرف آنا چاہتا ہوں، تمام کے تمام مجمع کی توجہ چاہوں گا۔ حضرات امام سجاد علیہ السلام تاریخ میں، قرآن کے اندر، انبیاء علیہ السلام میں اللہ نے جو مثال دی ہے نا صبر کی، وہ جناب ایوب کا صبر ہے۔ اللہ نے خطاب کیا ہے کہ ایوب سے زیادہ صابر نہیں ہو سکتا۔ کتنا صبر کیا تھا، سب کے ذہنوں میں ہوگا کہ آپ کے سارے بیٹے مارے گئے، آپ نے صبر کیا، آپ کی فصلیں اجڑ گئیں، صبر کیا، محل گر گیا، صبر کیا، بیمار ہو گئے، صبر کیا، یہاں تک کہ جسم چلنے سے قاصر ہو گیا، صبر کیا۔ ایک مرتبہ آپ کی جو زوجہ تھی جناب یوسف کی بیٹی تھی، نام رحمہ تھا، شیطان مردود نے مدینے یعنی شہر والوں سے کہا کہ ایوب کی بیوی بہت خوبصورت ہے، ان سے کہو اپنے بالوں کو دکھائے تو پھر تم ان کو مزدوری دینا۔ یہاں پہ جناب ایوب سے آ کے کہا کہ آپ کے زوجہ سے متعلق مدینے میں شہر میں باتیں ہو رہی ہیں، جناب ایوب سے برداشت نہیں ہوا۔ کہا پروردگارہ تو نے ساری آزمائشیں لیں، میں نے ہر آزمائش دی ہے، لیکن میں ناموس کا امتحان نہیں دے سکتا۔ خدا نے کہا ایوب تجھے بیٹے کس نے دیے تھے؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا ایوب تجھے صحت کس نے دی تھی؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا ایوب تجھے محل کس نے دیا تھا؟ کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا ایوب تجھے فصلیں کس نے؟ سارے سوالات یہ، کہا پروردگارہ تو نے۔ کہا جب ایوب ہم نے چھین لیا تو نے صبر کیا، لیکن ناموس کے امتحان پہ خاموش رہا۔ کہا پروردگارہ مجھے معاف کر دے، اس سے آگے مجھ میں طاقت نہیں ہے میں امتحان دے سکوں۔ قرآن کی آیت ہے کہ بے شک کہ قیامت تک ایوب کو یاد رکھا جائے گا۔ جہاں تک جناب ایوب کا صبر پہنچنے کے بعد ختم ہو گیا، اس مقام سے سید سجاد کا صبر شروع ہوتا۔ میں بھی مصاحب پہ نہیں، ایک جملے کو پیش کرنا چاہتا ہوں، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ ہو، میں سب کی توجہ چاہوں گا۔ برادران گرامی، عزیزان گرامی، اے میرے بھائی عزاداروں، صرف ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں مصاحب سے پہلے، سب کی توجہ میرے ساتھ ہو۔ آج پوری دنیا میں آپ مسلمانوں کی حکومتیں گرتی دیکھ رہے ہیں۔ ہر مسلمان حکومت جب گرتی، ایک نئی حکومت آتی ہے، وہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتی ہے ہم سے توقع نہ رکھو ہم کچھ کر سکیں گے، کیونکہ جب ہم آئے ہیں ملک میں سول وار ہے، خزانے خالی ہیں، حالات خراب ہیں، جنگیں ہو رہی ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ میں ایک سوال کروں گا، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے، میں نے پیش کر دیا آپ کے سامنے، آج کہتے ہیں نا کہ سول وار ہے، خزانے خالی ہیں، حالات خراب ہیں، اور اگر کوئی عصر عاشور میں منصب امامت سنبھالے جہاں باپ کا لاشا تپتی ریت پہ پڑا ہو، پھپھیوں کو قیدی بنا لیا گیا ہو، بھائیوں کے لاشے پڑے ہوں، خیموں میں آگ لگی ہو، امام کے ہاتھوں میں زنجیریں ہوں، اور امام سے کہا جائے، خدا کی طرف سے کہا جائے آپ اس وقت امام ہیں، منصب امام سنبھالے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ امام خلقت سے امام ہے، ولادت سے پہلے سے امام ہے، لیکن اس وقت منصب ہے امام کا کہ اب آپ کے بابا کی شہادت ہو چکی، اب آپ منصب امامت کو، لیکن کسی مقام پہ نہیں ملتا کہ امام نے کہا پروردگارہ اس مقام پہ میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو باپ کو دفنانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس امام نے دین کو اس انداز سے بچایا کہ آج آپ عزاداری کر رہے ہیں۔ اگر امام معصوم نہ بچاتے نا دین کو، تو آج کوئی عزاداری کرنے والا نہ ہوتا۔ حضرات میں انشاءاللہ میں تفصیل سے پیش کروں گا انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر، میں جانتا ہوں مسائل بہت زیادہ ہے۔ حضرات توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، کون ہے امام سجاد علیہ السلام؟ اس عصر عاشور میں امام سجاد وہاں سے اٹھتے ہیں، چھٹے امام علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے ہیں تاریخ میں پانچ افراد سے زیادہ کوئی گریہ نہیں کر سکتا۔ چھٹے امام علیہ السلام کی روایت ہے، مستند روایت ہے، فرماتے ہیں پانچ افراد جتنا رو گئے ہیں نا، اب اتنا کوئی نہیں رو سکتا، کوئی نہیں رو سکتا پانچ افراد جتنا۔ کیا پہلے جناب آدم 40 برس گریہ کیا، دوسرے جناب یعقوب بیٹے کی جدائی میں 70 برس گریہ کیا، تیسرے خود جناب یوسف 21 برس گریہ کیا، پھر امام کہتے ہیں چوتھے میری دادی زہرا۔ اور پانچویں میرے دادا زین العابد، جنہوں نے 35 یا 40 برس گریہ کیا۔ میں جملوں کو پیش کروں گا اس سے پہلے کہ میں بات کو آگے بڑھاؤں۔ امام فرماتے ہیں کائنات میں ان سے زیادہ کوئی نہیں رو سکتا جتنا یہ پانچ روئے۔ کم مولا آپ نے جو مدتیں بتائی ہیں نا، 35 برس 21 برس 40 برس 70 برس، جناب سیدہ پیغمبر کے پاس کتنی دیر زندہ رہی؟ کا چند مہینے۔ کا مولا لیکن آپ نے کہا کہ آپ کی دادی زہرا دنیا میں سب سے زیادہ رونے والوں میں ہے۔ کا مولا کیسے؟ کا میری دادی زہرا کی گریے کی مدت کو نہ دیکھ، شدت کو دیکھ۔ کا اس شدت سے روتی تھی کہ سر کے سارے بال سفید ہو گئے۔ ادھر رکم اللہ، تب میری دادی زہرا کے گریے کی شدت کو دیکھ, کیا شدت تھی میں تفصیلات میں نہیں جاتا, لیکن ولادت سید الشہداء کے موقع پہ جملے ہیں بی بی کے, کہا بابا حسن مشتبہ کی ولادت ہوئی لیکن بابا یہ جو بچہ ہے نا یہ اکثر مجھے رات کو آواز دیتا, کہتا ہے یا امی انا عطشان, مادر گرامی میں بہت پیاسا ہوں, بابا یہ بچہ مجھے آواز دیتا ہے یا امی انا مظلوم, مادر گرامی میں بڑا مظلوم ہوں, بابا کئی مرتبہ یہ بچہ مجھے آواز دیتا ہے یا امی انا غریب, اما میں بڑا غریب ہوں, بابا یہ بچہ مجھے بہت رولاتا ہے, بہت مصائب پڑتا ہے, خود سے اپنے مصائب پڑتا ہے. بابا اجرکم اللہ, جناب سید الشہداء کی شہادت کے بعد جناب سید سجاد سنبھال رہے ہیں, پھپھیوں کو لے کے شام جا رہے ہیں, واپس آئے, واپس آنے کے بعد مولا کا پوری زندگی گریہ رہا. میں سوال کرنا چاہتا ہوں آپ سے, امام سجاد علیہ السلام نے کیسے گریہ کیا ہے؟ پورے مدینے سے متعلق مشہور ہے کہ جب امام سجاد کے سامنے جب وضو کا پانی بھی رکھا جاتا تھا نا تو امام سجاد گریہ شروع کرتے تھے. لوگ سوال کرتے تھے مولا یہ وضو کا پانی ہے, کہا جب پانی دیکھتا ہوں نا تو مجھے کربلا یاد آ جاتی ہے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. یہاں تک کہ مولا کے چاہنے والا آواز دے کا مولا میرے بھائی کی شادی ہے تشریف لائیے گا, کہا جب سے میرے بھائی علی اکبر کی شہادت ہوئی اب میں شادیوں میں نہیں جاتا. روایات تفصیلی ہیں, میں نہیں جا سکتا تفصیل کے اندر. مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. مولا کے خادم نے سوال کیا, کہا مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا تو نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا. کہا مولا کیوں؟ کہا یعقوب کا ایک بیٹا, 12 بیٹے تھے, ایک بیٹا یوسف آنکھوں سے دور ہوا تھا, مرا نہیں تھا. یعقوب نے رو رو کے آنکھیں ضائع کر دی تھی, آنکھیں سفید ہو گئی تھی, کمر جھک گئی تھی. میرے ایک دن میں 18 یوسف, ایک دن میں 18 یوسف شہید ہوئے جن میں سے کسی کی کوئی مثال نہیں تھی. تو مجھ سے سوال کرتا میں روتا کیوں ہوں؟ پھر مولا یاد کر کر کے رونے لگے, کہا میرا بھائی علی اکبر تھا, میرے چچا عباس تھے. ایک ایک کو یاد کر کے روتے ہیں. کہا مولا لیکن شہادت آپ کی میراث ہے. کہا ہاں تو بھی صحیح کہتا ہے, شہادت ہماری میراث ہے, لیکن ماؤں بہنوں پھپھیوں کے ساتھ بازاروں میں درباروں میں جانا یہ ہماری میراث نہیں ہے. مولا کب تک گریہ کیجیے گا؟ کہا جب تک زندہ رہوں گا گریہ کرتا رہوں گا. کہا مولا کیوں؟ کہا میں سب کچھ بھلا سکتا ہوں لیکن شام کا بازار نہیں بھلا سکتا. کہا مولا کیا تھا ایسا شام کے بازار میں؟ کہا مجمع عام تھا, ہاتھوں میں پتھر تھے, باغیوں کے نعرے تھے, علی و بتول کی بیٹیاں تھیں, چاروں طرف سے آوازیں آ رہی تھیں, لوٹو تبرکات علی و بتول کے. کہا مولا آپ نے کیسے اس بازار کو دیکھا؟ کہا میں نے ایک مرتبہ اپنے بابا کا آوازی کا, بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی, لوگ میری پھپھیوں کے سروں کو دیکھیں, بابا تلاوت قرآن شروع کر دیجئے. کہا میرے بابا نے قرآن کی تلاوت کی, سب لوگ کہنے لگے ارے سر کو دیکھو تلاوت کر رہا ہے. اجرکم اللہ. کہا میری پھپھیاں گزرنے لگیں. کہا مولا شام کے دربار کی کون سی ایسی چیز تھی؟ کہا میرے بابا کو اور مجھے دو باتوں کا بڑا غم ہے, دو باتوں کا بڑا غم ہے. کہا کون کون سی دو چیزوں کا؟ کہا ایک بچوں کی پیاس کا بڑا غم. کہا جب بار بار بچے کہتے تھے نا العطش تو میرے بابا بہت روتے تھے. کہا اور دوسرے, کہا میرے بابا جب یاد کرتے تھے نا میری بہنوں کو کوفہ اور شام کے بازاروں میں لے جایا جائے گا, کہ اس بات کو بہت یاد کرتے تھے. بس بھی میں نے مصاحب کو تمام کیا. آخری چند جملے سن لیجئے. امام سجاد روتے رہتے تھے, یہاں تک کہ جب بھی امام کا ایک باغ تھا وہاں پہ جا کے امام بیٹھ کے عبادت کیا کرتے تھے, وہاں پہ بھی گریا کرتے تھے. جب راستے میں جا رہے تھے نا گھر سے نکلے تو روایت کے الفاظ ہیں کہ جتنے قصائی تھے وہ اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا ڈال دیا کرتے تھے, کیونکہ امام سجاد کربلا کے بعد گوشت نہیں دیکھ پاتے تھے, گوشت کو دیکھتے تھے رونے لگتے تھے. ایک دن ایک قصائی مصروف تھا, وہ کپڑا ڈالنا بھول گیا. جیسے امام سجاد نے گوشت کو دیکھا بلند آواز سے کہا ہائے کربلا, بلند آواز سے رونے لگے. اس قصائی نے کوشش کی کپڑا ڈالے، جیسے اس نے کپڑا ڈالا امام سجاد نے تین سوال کیے، میں سوالوں کو پیش کروں گا، اگر میرا کوئی بھائی برداشت نہ کر سکے مجھے معاف کیجئے گا۔ امام سجاد نے پہلا سوال کیا، امام نے کہا تم نے اس جانور کو ذبح کرنے سے پہلے اسے پانی پلا دیا تھا؟ مولا آپ کے جد رسول خدا کا حکم ہے ہم جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں۔ مولا نے دوسرا سوال کیا کہ مجھے یہ بتاؤ جب تم ذبح کرنے لگے تھے خنجر کو تیز کر لیا تھا؟ کہ مولا آپ کے جد کی سنت ہے ہم خنجر تیز کے بغیر جانور کو ذبح نہیں کرتے۔ امام نے بڑی بلند آواز سے گریا کیا، تیسرا سوال کیا، بس بھئی تیسرے سوال کو سنیں گے، گریا اپنے اپنے نصیب کا، رونا اپنے اپنے نصیب کا ہے۔ کیا کہا امام نے؟ کہا مجھے اتنا بتا دے جب تو اس جانور کو ذبح کرنے لگا تھا کوئی دوسرا جانور تو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہا نہیں مولا ہم جانور کو چھپا کے ذبح کرتے ہیں، بس بھی اب میرے مولا سے برداشت نہ ہوا، فوراً کربلا کا رخ کیا، کہو کربلا میں آنے والے تم کیسے مسلمان تھے، نہ میرے بابا کو پانی پلایا نہ خنجر تیز کیا، میری پھپھی 70 قدم کے فاصلے پہ کھڑی دیکھتی رہی، کسی نے میری پھپھی سے میرے بابا کو نہ چھپایا۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بس بھی دو جملے دعا کے، میں جانتا ہوں ماتم کرنے والے ہیں آپ لوگ، صرف دو جملے دعا کے پیش کروں گا، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، میں واسطہ دے کے دعا کیا کرتا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے بیماروں کے لیے کہا تھا مجھ سے کل، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، بس بھی دعا میں پیش کر رہا ہوں۔ میں ایک سوال کروں آپ سے پہلے اس سے کہ دعا پیش کروں، آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ بیماروں کا بستر کھینچ لیا جائے؟ پروردگارا شام غریبہ کے اس عابد بیمار کا واسطہ جس کو بستر سے گرا دیا گیا تھا، پروردگارا بیماروں کو صحت یابی عنایت فرما۔ پروردگارا امام سجاد سے پوچھا، مولا آپ کو شام کے راستوں میں بہنوں کے پردے کے علاوہ کسی اور چیز نے رلایا؟ کہا ہاں میری بہن کے سوالوں نے بہت رلایا، سوالوں نے، میں پیش کر رہا ہوں، ہاتھوں کو بلند کیجئے گا، اولاد والے بیٹھے ہیں۔ پروردگارا اس 4 برس کی بچی کا واسطہ، جب اس کی رسیاں کھلی نا تو یتیم بچوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کوئی سینے سے لگا کے پیار کرے، جیسے ہی امام حسین کی یتیم بچی کے ہاتھوں کھولا گیا دوڑتی ہوئی امام سجاد کے گلے میں باہر ڈال دی۔ امام سجاد نے کہا آہ، جیسے کہا نا آہ، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن مجھے دھوپ میں بٹھاتے زنجیریں گرم ہو جاتی ہیں، جب تم گلے ملتی ہو نا زنجیریں ہلتی ہیں، گرم زنجیریں جب میری کھال سے لگتی ہیں تو میری کھال اترتی ہے۔ بس بھی ایک مرتبہ پانی ملا، بچی نے پانی نہیں پیا زنجیروں پہ ڈال دیا۔ میرے مولا نے کہا بہن کیا کر رہی ہو؟ کہا بھیا آپ ہی نے تو کہا تھا زنجیریں گرم ہیں، میں زنجیروں کو ٹھنڈا کر رہی ہوں۔ پروردگارا اس 4 برس کی بچی کا واسطہ جس نے مسلسل بھائی کو بار بار جب دیکھا نا کہ پاؤں پھیلا رکھے ہیں، کہا بھیا کیا بات ہے؟ کہا بہن میرے پاؤں میں کانٹے ہیں۔ کہا بھیا پاؤں کو پھیلاؤ میں کانٹوں کو چن دیتی ہوں۔ ایک بچی کانٹوں کو چننے لگی، میرے مولا کہتے ہیں مجھے اس بات کا بڑا صدمہ ہے، میرے ہاتھوں میں زنجیریں تھی، میری بہن کے پاؤں میں بھی کانٹے تھے۔ پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين۔ ماتم حسین۔